السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام. اور سامعین، آج ہم پروگرام کا آغاز افغان حکومت کی جانب سے جاری کردہ 250 افراد پر مشتمل اس فہرست کے تجزیے سے کریں گے جو رواں ماہ کی 19 تاریخ سے شروع ہونے والے طالبان کے ساتھ مذاکرات میں حصہ لیں گے. اطلاعات کے مطابق ان میں 50 افغان خواتین بھی شامل ہیں. پروگرام کے دوسرے حصے میں خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کے علاقے حیات آباد میں فوجی آپریشن اور 50 شدت پسندوں کی ہلاکتوں پر بات ہوگی. اور آخر میں میڈیا میں گردش کرنے والی اس خبر پر بات کریں گے جس کے مطابق پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے 26 دفاعی تجزیہ کاروں کی فہرست جو ہیں وہ پاکستان کے میڈیا چینلز کو جاری کی ہے جو میڈیا پر دفاعی تجزیہ کار کے طور پر شرکت کر سکیں گے. اطلاعات کے مطابق، میڈیا خبروں کے مطابق، اس خط میں فوج کی جانب سے اس خط میں کہا گیا ہے کہ باقی جو سابق فوجی ہیں اگر وہ ٹاک شوز میں شرکت کرنا چاہیں تو انہیں ISPR سے اجازت لینی ہوگی. اور سامعین، پروگرام کے اسی حصے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ رپورٹ پر بات کریں گے. ڈیجیٹل حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی تنظیم بائٹس فار آل کی رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کالعدم جماعتیں جو ہیں پاکستان میں وہ انٹرنیٹ پر فعال ہیں لیکن آزادی اظہار رائے جو ہے وہ محدود ہوتی جا رہی ہے اس ملک میں. اس رپورٹ پر ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے مدعو کیا ہے کابل سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار زبیر بابک ارخیل صاحب کو، اور ہمارے ساتھ یہاں سے نیو یارک سے جوائن کریں گی ڈاکٹر ریحانہ لطیف صاحبہ. اور ہم لیں گے پروگرام کے اسی حصے میں، ہم سنیں گے بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب کو بھی. ان کا نام ان دفاعی تجزیہ کاروں میں نہیں ہے جو فوج ISPR کی جانب سے جو لسٹ جاری کی گئی ہے، لیکن ہم ان کو ظاہر ہے ایز اے دفاعی تجزیہ کار وائس آف امریکہ کی پلیٹ فارم پہ ہم آج ان کو لے رہے ہیں. ان سے بات ہوگی پاکستان میں سیکیورٹی سچویشن پر بھی، اور یہ افغان گورنمنٹ کی جانب سے جو لسٹ فہرست جاری ہوئی ہے ان لوگوں کی جو دوحہ مذاکرات میں شرکت کریں گے. جی، ہم جاننا چاہیں گے. ہمارے ساتھ لائن پہ اس وقت کے ہیں زبیر بابک ارخیل، ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ریحانہ لطیف صاحبہ. زبیر بابک ارخیل صاحب، بے حد شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. اور زبیر صاحب، یہ افغان حکومت کی جانب سے جو لسٹ شائع جاری ہوئی ہے اور اس میں جو لوگ ہیں 250 افراد پر یہ لسٹ مشتمل ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ اس ماہ کی 19 تاریخ سے جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوگا یہ وہاں پہ جا کے اس میں حصہ لیں گے. تو اس لسٹ میں کون کون شامل ہے آپ ہمیں یہ بتائیے گا، اور کون نہیں ہے؟
شکریہ جی. ہاں، آج جو یہ لسٹ جاری ہوا تو اس میں جو دو نام ہے وہ نہیں تھے جو لوگوں کا جو ہوپ تھا اور کہا یہ گیا تھا کہ فارمر پریزیڈنٹ، افغان پریزیڈنٹ حامد کرزئی وہ اس لسٹ میں ہوں گے، اور جو جہادی لیڈر ہے عبد الرب رسول سیاف، تو یہ دو افراد اس لسٹ میں شامل نہیں ہے. لیکن اس لسٹ کا اور ایک بڑا جو حصہ ہے اس میں خواتین، 50 خواتین شامل ہیں جو 20% اس لسٹ کے جو ممبرس ہیں وہ بنتے ہیں. تو اور جو افراد ہیں وہ زیادہ تر پارلیمنٹ ممبرز، سینیٹرز، اور جو افغان پولیٹیکل پارٹیز جو ہے افغانستان میں اس کے ممبرز، اور پولیٹیکل اینالسٹ، ایکسپرٹس، اور صحافی وغیرہ شامل ہے اس لسٹ میں.
تو اس فہرست کے بارے میں کیا رد عمل افغانستان کے اندر سامنے آ رہا ہے؟ وہاں جو سیاسی رہنما ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو صحافی برادری ہیں، عام لوگ جو ہیں، وہ کہاں تک مطمئن ہے اس لسٹ سے؟
میرے خیال میں اب تک تو کوئی ری ایکشن نہیں آیا ہے سامنے، और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये नेगोशिएशंस तालिबान के साथ जो नेगोशिएशंस हो पाएंगे वो अफराद नहीं है, ये नेगोशिएशंस टीम नहीं है। ये तो जो मॉस्को में कॉन्फ्रेंस हुआ था, मीटिंग हुआ था, उसी सिलसिले का दूसरा मीटिंग है दोहा में, और ये तालिबान ने भी कहा है और इधर भी सब जानते हैं कि ये एक कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस है जिसमें तमाम अफराद जो इसमें शिरकत कर रहे हैं वो अपने ख्यालात का तबादला करेंगे और किस तरह अफगानिस्तान में अमन का क्याम हो जाए इसके बारे में बातचीत होगी। अब तक तो जो निगोशिएट पीस टॉक्स का सिलसिला है वो तो अब तक अमेरिका के साथ जारी है, जो तालिबान की मुजाकराती टीम और अमेरिका की मुजाकराती टीम इन दोनों ने कई बार मुलाकातें की हैं। अब तक उसके नतायज सामने नहीं आए हैं, तो इसलिए तालिबान ने भी कहा है कि जब तक तालिबान के साथ सॉरी जब तक यूएस के साथ उनकी बातचीत मुजाकरात खत्म नहीं होते वो अफगान हुकूमत या किसी दूसरी जानब के साथ वो ऑफिशियल टॉक्स नहीं करेंगे अफगानिस्तान के पीस
ओके
टॉक्स के बारे में।
जुबेर
तो
जी
इसलिए एक कंसल्टेटिव मीटिंग है।
ओके ये मुझे बताइएगा, आपकी बातों से जो एक क्वेश्चन इस वक्त मेरे जहन में आया है वो ये कि ये बात की जा रही है, ज़ल्मे ख़लील साद की तरफ से भी ये बात की गई है कि एक मोड़ जो है वो ज़रूर ऐसा आएगा जब अफ़गान हुकूमत भी इन मुज़ाकिरात का बराह रास्त हिस्सा बनेगी। तो अफ़गान हुकूमत का क्या कहना है, जो 25 ख़वातीन का नाम दिया गया है, क्या ये तालिबान के साथ बराह रास्त मुज़ाकिरात के लिए मेज़ पर बैठेंगी?
जो मुजाकिरात हो जाएंगे उस वक्त तो जरूर अफगान हुकूमत की जो मुजाकिराती टीम है उसमें ख्वातीन होंगी। इसकी मिसाल यह है कि अब जो ये आज जो ये लिस्ट का अनाउंसमेंट हो गया है, जो कॉन्फ्रेंस है दोहा में, उसके लिए इन्होंने इतनी बड़ी तादाद में ख्वातीन शामिल कर चुके हैं, तो जरूर, क्योंकि अफगानिस्तान में ये एक निगरानी भी है कि अगर तालिबान हुकूमत के साथ मुजाकिरात करते हैं, कोई डील निकलता है, तो ख्वातीन के हकूक का क्या तस्वीर सामने आएगा। तो इसलिए ख्वातीन जो है और जो वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट है वो उनके जहन में ये सवाल है, और अफगान मेरे ख्याल में अफगान हुकूमत की जानिब से भी ये भी एक रेड लाइन होगी कि अगर तालिबान आते हैं अफगानिस्तान तो ख्वातीन की जो ये 18 साल में जो डेवलपमेंट उनकी हालत में हुई है, उनके अब हम पार्लियामेंट में ख्वातीन एक्टिव है और हमारे सेनेटर ख्वातीन है, हर जगह पे ख्वातीन काम कर रहे हैं, उनको अपने हकूक मिल रहे हैं, तो अगर तालिबान के साथ कोई भी डील हो सकता है तो उसमें इसको खतरा नहीं लगना चाहिए।
ठीक ओके डॉक्टर रेहाना लतीफ़ साहिबा, आपको हम एक माहिर नफ्सियात के तौर पर और एक एनालिस्ट के तौर पर ले रहे हैं। आपको ये मालूम होगा कि अफ़गानिस्तान में 90 की दहाई में तालिबान की हुकूमत आने के बाद ख़वातीन से मुतलिक सख्त कवानीन जो थे वो राइज थे। वो नारा आपने ज़रूर सुना होगा तालिबान की जानिब से कि औरत की जगह जो है वो कब्र या घर है। इसमें अगर हम देखें तो ख़वातीन को ज़बरदस्ती पर्दा करवाने इसमें शामिल था, लड़कियों को स्कूल जाने नहीं दिया जा रहा था, घर से बाहर काम करने से सख्ती से रोका जाता था लड़कियों को। तो अब जबकि तालिबान के साथ मुज़ाकिरात हो रहे हैं और ज़ुबैर बाबकर खैर साहब काबुल से हमें बता रहे हैं कि गुज़श्ता 18 और 19 सालों में ख़वातीन ने बहुत तरक्की की है अफ़गानिस्तान में, तो इन हालात में तालिबान के साथ मुज़ाकिरात की मेज़ पर बराह रास्त शामिल होना अफ़गान ख़वातीन के लिए कितना ज़रूरी है?
जहां तक मैं समझती हूँ अफगानिस्तान की ख्वातीन के लिए बहुत जरूरी है कि वो इस चीज को प्रोग्रेसिव मूवमेंट को इस तरह जारी रखें कि अपनी जो तरक्की वो कर रहे हैं पढ़ाइयों में या पार्लियामेंट में या किसी भी जगह वो तरक्की कर रहे हैं ताकि वो दुनिया के साथ साथ चल सकें। اگر وہ طالبان جو ہیں وہ آ کے اس چیز کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا وہی حال ہوگا جو ایران میں ہو رہا ہے. وہاں ڈیولپمنٹ انہوں نے اسٹاپ کر دی کافی عورتوں کی, جس سے اندر اندر تو وہ پڑھتے رہے ہیں, پڑھتے رہیں گے, کرتے رہیں گے, لیکن پھر وہ ایک اسٹیگنسی آ جائے گی کلچر میں, جس کی وجہ سے ہم دنیا کے ساتھ نہیں دے سکیں گے. افغانستان ہو یا ایران ہو یا پاکستان ہو, پاکستان سیکولر اسی لیے ہوا کہ جب وہ پاکستان سیپریٹ ہوا تو اس نے عورتوں کو بھی یہ گنجائش ملی کہ وہ اپنی بچیوں کو اسکولوں میں بھیجیں, طالب ان کو تعلیم دیں. تو اگر یہ پروسیس چلتا رہے گا تو عورتیں جو ہیں ترقی کریں گی. عورتیں جو ہیں اب مردوں کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں کام دے رہی ہیں. اگر ہم گائناکولوجسٹ نہیں بنائیں گے, اگر ہم ٹیچر نہیں بنائیں گے, اگر ہم عورتوں کو وہ جگہیں نہیں دیں گے جو ان کو ضرورت ہے, تو عورتیں آگے نہیں بڑھ سکیں گی, اس سے کلچر ہمارا بالکل ڈسٹروائے ہوگا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں. طالبان کو اس چیز کا نظریہ ہونا چاہیے کہ عورتوں کو پیچھے رکھنے سے پورا ایک کلچر تباہ ہو جائے گا, اور یہ کلچر اگر تباہ ہوگا تو اس سے کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا, نہ آدمی کو ہوگا نہ عورت کو ہوگا. لیکن اگر عورت آگے بڑھے گی تو آدمی کو بھی فائدہ ہوگا اور عورت کو بھی فائدہ ہوگا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ عورتیں بھی اس چیز میں جو ٹاکس ہو رہی ہیں ان میں عورتوں کو بھی انکلوڈ کیا جائے, ان کی بھی بات سنی جائے, کیونکہ عورت جو ہے وہ ہاف آف دا ورلڈ پاپولیشن سے زیادہ ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورتوں کا اب ایک ایسا مقام ہونا چاہیے جو وہ گھر میں یا قبر میں نہیں ہے بلکہ وہ آگے ہے, اور وہ چیز جو ہے جیسے مین اور وومن کی اکوالٹی جو ہے وہ خود بخود آگے بڑھے گی. ہم اس چیز کو اسٹاپ نہیں کر سکیں گے جسٹ بیکاز کہ ہم نہیں چاہتے, اس سے اسٹاپ نہیں ہوگی. یہ ایک ایسا دریا ہے اور یہ سمندر ہے جو آگے بڑھے گا سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے. پڑھی لکھی عورت جو ہے وہ اپنے بچوں کو اچھی بات ہی بتائے گی, کوئی غلط بات نہیں بتائے گی, وہ اس کو دنیا کی ساری روشن آسائی کرائے گی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ عورت بھی ان عورتوں کو بھی لیا جائے کہ وہ ان ٹاکس میں بالکل ایسے ہی انٹریکٹ کریں جیسے مرد کر رہے ہیں, تاکہ وہ اپنا ایک حصہ رکھیں ان ٹاکس میں.
اوکے, اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ ان مذاکراتی میز پر افغان خواتین کا بیٹھنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے. زبیر صاحب, جو برطانوی خبر رسائی ادارہ ہے رائٹرز, انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ دوحہ میں ہونے والے امن مذاکرات میں جو طالبان ہے انہوں نے بھی اپنے جو ان کا نمائندہ وفد ہے اس میں خواتین کو شامل کیا ہے. اس بارے میں آپ کے پاس کیا وہ ہیں, اطلاعات ہیں, انفارمیشن ہے؟
جی, یہ خبر تو کل آیا تھا, اور افغانستان میں جو رویٹرز کا ایک رپورٹر تھا انہوں نے ذبیح اللہ مجاہد جو تمام طالبان کا نمائندہ ہے اس کے ساتھ بات کیا تھا, تو یہ سٹوری کل شام کو آیا تھا میرے خیال میں. تو پھر آج صبح طالبان کے نمائندے ذبیح اللہ مجاہد نے ایک سٹیٹمنٹ تمام جو لوکل میڈیا ہے ان کو بھیجا, ہم کو بھی ملا. اس میں لکھا تھا کہ اس کی جو بیان ہے اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے رویٹرز نے, اور انہوں نے کہا تھا کہ میرا مطلب یہ تھا کہ جس طرح ماسکو میں میٹنگ ہوا اس میں طالبان کے ریپریزنٹیٹیو ڈیلیگیشن تھا اور افغان پولیٹیکل فگر جو تھے وہ شامل تھے اور خواتین کی جو ریپریزنٹیٹیو ہے وہ شامل تھے. تو یہ دوحہ میں جو 19 تاریخ کو ہونے والی کانفرنس ہے اس میں بھی عورتیں شامل ہوں گی, اس کا مطلب یہ تھا. لیکن اس کو غلط تعبیر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ طالبان کی ٹیم میں خواتین شامل ہوں گی. تو پھر مجاہد نے یہ بھی کہا آج کہ اب تو ہمارے جو آفیشیل نیگوشیشنز ہے وہ صرف امریکہ کے ساتھ جاری ہیں, جو دو باتوں پر ہے. ایک امریکن فورسز کا وڈراول، اور دوسرا طالبان کو یہ ضمانت دینا کہ طالبان خطے میں یا کوئی انٹرنیشنل ٹیررسٹ گروپ کا حصہ نہیں بنیں گے. تو انہوں نے کہا اس بات چیت کے لیے خواتین کی ضرورت نہیں، یہ ایک ملٹری مسائل ہے اور افغان صرف ہمارے اور امریکہ کے درمیان ہے، تو اس کی جو اس میں عورتوں کی ضرورت
نہیں ہے. اوکے، یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات میں طالبان کا جو نمائندہ وفد ہے اس میں خواتین کو شامل تو ضرور کیا گیا ہے، لیکن بقول آپ کے آج ذبیح اللہ مجاہد افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ خواتین براہ راست مذاکرات میں شریک نہیں ہوں گی. تو پھر یہ کیا کریں گی، کیا کام ان کا ہوگا؟ ویسے زبیر بابکر خیل صاحب، ایک اور کوسچن میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی. یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ یہ پہلی بار یہ ہو رہا ہے کہ خواتین کے حقوق سے متعلق جو قدامت پسند سوچ رکھنے والی افغان جو طالبان خواتین ہیں ان کو سیاسی معاملے میں نمائندگی دی جا رہی ہے طالبان کی جانب سے، تو اس کو یہ پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر ریحانہ لطیف صاحبہ، اس کو آپ کتنا ایک خوش آئند اقدام ڈیولپمنٹ سمجھتے ہیں، پیش رفت؟
میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک پروگریسو موومنٹ کی طرح جیسے ہے وہ چل رہی ہے اس علاقے میں، اور آئی تھنک عورت کی نمائندگی ہر موقع پہ بہت ضروری ہے اور اس کو کسی طرح بھی کم دیکھا نہیں جا سکتا ہے. اس چیز کی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں نے دنیا میں ترقی جو دیکھی ہے وہ عورت اور مرد دونوں کے نمائندگی سے ہو رہی ہے، اور میں یہ نہیں سمجھتی کہ ہم عورت کو پیچھے کر کے، عورت کو کم کر کے اس چیز کو آگے بڑھا سکیں گے. دنیا کی جو گاڑی ہے وہ نہیں چلے گی، دنیا کی جو فلائٹ ہے اور ہیومینٹی کی وہ نہیں چل سکے گی اگر ہم نے اپنے ایک ونگ کو توڑ دیا. ایک برڈ ہے جو آگے بڑھ رہی ہے اور اس کے ایک برڈ کو آپ، برڈ کے ایک ونگ کو آپ توڑ دیں تو وہ برڈ فلائی نہیں کر سکے گی. تو ہر طرح سے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی انلائٹنمنٹ پیریڈ لانا پڑے گا اپنے اسلام کے طور طریقے پہ جس میں ہم آگے بڑھیں، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی وہی مقام دیں جو مردوں کو دیتے ہیں. سب سے بڑا جو مقام ہے وہ عورتوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ یہ سکھائیں مردوں کو کہ وہ عورتوں کی عزت کریں. تو یہ عورتوں پہ بھی بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ عورتیں جو ہیں ایسے بچوں کو تعلیم دیں جو وہ مردوں کو یہ تعلیم دیں کہ وہ عورتوں کی عزت کریں اور ان کو آگے بڑھائیں. اگر یہ نہیں کیا گیا تو پھر وہی عورتیں پیچھے رہیں گی اور اپنے آپ کو نیچے نیچے گراتی چلی جائیں گی. تو یہ عورتوں کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے جتنا مردوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ایک سوسائٹی بن چکی ہے، اس کو چینج کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے جب ہم بچپن سے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ عورت اور مرد کا مقام جو ہے وہ آنکھوں میں خدا کی نظر میں ایک ہی ہے. ماں کی پیر کے نیچے جنت ہے، تو ماں کا مقام اتنا بڑا کر کے اب ہم کو ماں کی جنت کر کے اس کو باہر نکال دیں تو یہ تو بہتر نہیں ہے
جی. اور اس کے منفی اثرات ظاہر ہے اگر ایسا ہوگا تو وہ پڑھیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر ریحانہ لطیف صاحبہ آپ کا. زبیر بابکر خیل صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کیا یہ طالبان جو ہیں ان کی سوچ میں تبدیلی، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی نمائندہ وفد میں خواتین کو بھی شامل کر رہے ہیں؟ اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت دو طرح کی خواتین افغانستان میں ہمیں نظر آ رہی ہے، ایک تو وہ کہ طالبان کے نمائندہ وفد میں شامل ہوں گی، اور دوسری جانب وہ خواتین بھی ہیں جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے کئی تحفظات کا اظہار بھی کر رہی ہیں.
میں تو سب سے پہلے اس بات کی وضاحت کروں گا کہ اب تک طالبان نے یہ نہیں کہا ہے کہ ان کے وفد میں خواتین شامل ہوں گی. انہوں نے کہا ہے کہ اس میٹنگ میں جو دوحہ میں ہو رہا ہے اس میں خواتین شامل ہوں گی. ان کی بات جو ہے درست ہے، کیونکہ ان کو سگنل ملا ہے کہ افغان حکومت کی جانب سے جو لسٹ آ رہا ہے اس میں خواتین شامل ہیں. اس سے پہلے بھی طالبان نے ڈائریکٹلی ملاقات کیا تھا افغان خواتین کے وفد سے، اور ماسکو میں جو افغانستان سے ڈیلیگیشن گیا تھا ان میں بھی خواتین شامل تھی. تو ان کا مطلب یہی سے ہے. میرے خیال میں اب تک طالبان کی لیڈرشپ میں یا ان کی جو کئی کاؤنسل ہے کئی جگہوں پر, اس میں کوئی خواتین شامل نہیں, کوئی خواتین کام نہیں کر رہا. جب تک جو یہ لڑائی لڑی ہے طالبان نے 18 سال,
زبیر صاحب ایک منٹ, مجھے تھوڑا سا سمجھائیے گا, شاید مجھ سے غلطی ہوئی ہو, ہم مس گائیڈ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اپنے سننے والوں کو. یہ رائٹرز کی رپورٹ اس وقت میرے سامنے ہے, اور اس رپورٹ کے مطابق یہ کہہ رہی ہے کہ دوحا میں ہونے والے امن مذاکرات میں طالبان کے نمائندہ وفد میں خواتین بھی شامل ہوں گی, لیکن آپ کی بات کہ یہ مذاکرات میں شریک نہیں ہوں گی.
آج صبح ذبیح اللہ مجاہد نے ریجیکٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ میرے بیان کو مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے.
اوکے, بہت شکریہ زبیر بابکر خیل صاحب, ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا بے حد شکریہ. ڈاکٹر ریحان لطیف صاحب, آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں. سامعین, نیکسٹ سیگمنٹ پہ ہم جانا چاہیں گے. صوبہ خیبر پختونخوا کا جو دارالحکومت پشاور کے مضافاتی علاقے حیات آباد, جو ایک پوش ایریا جو ہے تصور کیا جاتا ہے, وہاں ایک فوجی آپریشن ہوا ہے ایک اہم علاقے میں, جہاں پہ 5 شدت پسند کی ہلاکتوں کی اطلاعات آ رہی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. بریگیڈیئر محمود شاہ دفاعی تجزیہ نگار ہیں, پشاور سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, بلکہ وہ حیات آباد ہی میں وہ موجود ہیں, اور ہمیں جوائن کریں گے یہاں یو ایس سے ایک اور تجزیہ کار علی اکبر مرزا صاحب, وہ بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, لیکن پہلے ہم لیں گے ایک مختصر سی بریک.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, اور بریگیڈیئر صاحب اور علی اکبر مرزا صاحب دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, آپ یہ پشاور آپریشن کے بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ اور یہ بھی کہ ایک حیات آباد جیسے علاقے میں یہ دہشت گرد جو ہیں اتنے دنوں تک یہ کس طرح وہاں پہ چھپے رہنے میں یہ کامیاب رہے.
دراصل یہ جو گھر ہے یا یہ جو فیس ہے, یہ خیبر ڈسٹرکٹ جس کو ایجنسی کہتے ہیں پہلے ابھی ڈسٹرکٹ ہے, یہ ان کے بالکل دیوار کے ساتھ ہے. بالکل یہ آخری فیز ہے اور اس سائڈ پہ ہے, اور یہ لوگ کسی طریقے سے اس گھر میں رہ رہے تھے, اور میں خیر میں کسی کو معلوم نہیں تھے, اس لیے پولیس جو پہلے گئی تو نارملی جس طرح کسی گھر کی وہ سرچ کرتے ہیں, ایک گھر کی طرف ڈائریکٹلی گئے, ادھر سے اندر سے فائر آیا اور ایک پولیس کا آدمی ایس آئی جو ہے وہ شہید ہوا. بعد میں پتہ چلا کہ اس کے اندر تو پراپر یہ دہشت گرد جو ہے انہیں مورچے سنبھالے ہوئے ہیں, اور وہ بیٹھے ہوئے شاید کئی دنوں سے تھے. میرے خیال میں پولیس کو شک تب پڑا اس علاقے میں جب پچھلے دنوں کسی جج کے اوپر فائرنگ ہوئی تھی, اور میرے خیال میں کسی اور سینئر افسر بھی فائرنگ ہوئی تھی, تو لوگ سوچ رہے تھے یہ لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں. تو ابھی پتہ چلا کہ اس گھر میں وہ مورچہ زن تھے, اور میرے خیال میں اس کے اوپر پولیس اور پھر بعد میں جو دوسری اسپیشل پولیس ہے ان کو بھی بلایا گیا, اور اس کا چاروں طرف سے لے کر میرے خیال میں جو اسٹریٹجی اپنائی گئی کہ ان کو ایگزاسٹ آؤٹ کر لیں. ان کے اوپر فائرنگ وائرنگ کرتے رہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد, اور یہ اندر سے تو جب ان کا بالکل ایمونیشن ختم ہو گیا, اور اتنی دوران میں جو سنائپرز تھے ان کو بٹھایا ہوا تھا, اور ایک ایک کہیں سر ان کا نظر آتا تھا تو ان کو نشانہ بتاتے تھے, اور میرے خیال میں اس طرح ان کو ساروں کو ختم کیا, اور بعد میں میرے خیال میں اس گھر کو اڑایا بھی گیا.
تو یہ دہشت گرد کون تھے, یہ دہشت گرد جو ہیں یہ کون تھے, ان کی آئیڈینٹیٹی کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے؟
ابھی تک نہیں, میرے خیال میں وہ اس کی تفتیش کر رہے ہیں, آئیڈینٹیفیکیشن کر رہے ہیں, لیکن موسٹلی جو لوگ اسپیکولیشن کر رہے تھے یہ افغانستان سے آنے والے ہوں گے. میرے خیال میں اگر لوکل تو نہیں ہو سکتے,
جی، جو لیٹسٹ ہمارے پاس خبر ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ کلعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان جو ہیں وہ انہوں نے اس آپریشن کی تصدیق کی ہے، اور اپنے کچھ ساتھی جو اس میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ مارے گئے ہیں وہ ان کے ساتھ ہی تھے، ان کی تفصیلات بھی انہوں نے جاری کی ہے. تو یہ آپ علی اکبر مرزا صاحب، آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی. یہ واقعات ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب کئی برسوں سے، بلکہ اب ہم کہہ سکتے ہیں پاکستانی فوج جو ہے ان کی طرف سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو دہشت گردوں سے آلموسٹ صاف قرار دے دیا ہے. اب حیات آباد جیسے ایک پوش ایریا میں دہشت گردوں کا کئی دنوں تک چھپے رہنا، آپ کیا کہتے ہیں کیسی ایسی پالیسی جو ہے ان دہشت گردوں کو کے خاتمے کے حوالے سے اپنانی چاہیے تاکہ ہمیشہ کے لیے ان سے جو ہے یہ ملک پاک ہو سکے؟
دیکھیے، ایک کسی بھی کامیاب ریاست کی اور ذمہ دار حکومت کی یہ بنیادی فرائض میں سے یہ چیز شامل ہے کہ وہ اپنے ملک کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرے، اور صحیح بات ہے کہ پاکستانی حکومت اور پاکستان کی ریاست کی بھی یہ ایک اہم ترین ذمہ داری ہے. کئی سالوں سے یقیناً کچھ اقدامات ہوئے ہیں جس میں دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے کیے گئے ہیں، ان کو مارا گیا ہے، ان کے جو امداد کے ذرائع تھے ان کو بند کیا کرنے کی کوششیں کی گئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ صرف اور صرف دہشت گرد یعنی وہ افراد جو کہ وائلنس کے ذریعے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں یا مار رہے ہیں یا وائلنس کے ذریعے ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، صرف اگر آپ ان کے خلاف کاروائیاں کریں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. نہ پاکستانی ریاست کامیاب ہوگی، نہ پاکستانی حکومت کامیاب ہوگی، نہ پاکستانی عوام اس سلسلے میں کامیاب ہوں گے. اس کی جو جڑ ہے وہ جڑ ہے انتہا پسندی، مذہبی جنونیت، علاقائی جنونیت، فرقہ وارانہ جنونیت. اس جنونیت کو جو کی جڑیں جہاں پر سے یہ جنونیت اور انتہا پسندی پروان چڑھ رہی ہے، ہمیں اس جنونیت کو ختم کرنا ہوگا. دہشت گردی کے سلسلے میں دو ہی قسم کے دہشت گرد ہیں، جو یا تو ملک سے باہر سے آتے ہیں، ظاہر بات ہے وہاں پر سیکیورٹی انتظامات کو اتنا مناسب ہونا چاہیے کہ باہر سے نہ آ سکے، اور اس سلسلے میں اقدامات ایسے ہونے چاہیے کہ جن کے واضح طور پر نتائج نکلے. کیونکہ ہم پچھلے 20-30 سالوں میں یہی کہتے آ رہے ہیں کہ اس میں بیرونی عوامل کا دخل ہے، اس میں بیرونی حکومتوں کا دخل ہے. تو بھائی، ہم 20-30 میں سال میں اتنے ناکام کیوں ہیں کہ بیرونی دہشت گرد اس طرح آ کے ملک میں انتشار پھیلائیں اور فوج اور حکومت اور عوام اور ریاستی اداروں اور پولیس، ہر سیکیورٹی کے عملے، کوئی شخص ان سے محفوظ نہ رہو. دوسرے دہشت گرد جو ہیں وہ خود نیشنل گرون، ڈومیسٹک گرون ٹیررسٹ ہیں. ان کی بنیادیں کہاں سے نکل رہی ہیں؟ یہ جو انتہا پسند ہیں جو کسی کو صرف اس وجہ سے مار دیتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، جو کسی کو صرف اس وجہ سے مار دیتے ہیں کہ وہ مسلمان تو ہے لیکن ان کی مرضی کا مسلمان نہیں ہے، تو ان جڑوں کو جہاں سے یہ دہشت جنونیت اور انتہا پسندی پروان چڑھ گئے، ان کو ختم کرنا چاہیے.
بریگیڈیئر صاحب، کیا
جب تک ایسا نہیں ہوگا یہ نہیں ختم ہو سکے گا.
جی بریگیڈیئر صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں علی اکبر مرزا صاحب سے کہ پاکستان ابھی تک وہ اقدامات اٹھانے میں ناکام رہا ہے جس کے تحت وہ باہر سے آنے والے دہشت گردوں کو روکا جا سکے، اور ملک کے اندر جو انتہا پسند سوچ پروان چڑھ رہی ہے ان کے بقول، اس سے نمٹا جا سکے؟ بریگیڈیئر صاحب،
چل ایکشن پلان بنا ہے اور اس کے اوپر جو موجودہ حکومت کی وہ ہے کہ ہم اس پر جو ہے وہ عمل کروائیں گے. میرے خیال میں اس کا انتظار ہے، اور میرے خیال میں اس سے جو اس قسم کی جس کو آپ کہتے ہیں بنیاد بنتی ہے دہشت گردی کی، اس کا خاتمہ ہوگا، اور اس حد تک تو یہ ٹھیک ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے نزدیک افغانستان جیسے ملک، اس میں یہ دہشت گردی جاری ہو، آپ کو معلوم ہے کہ کہاں سے کہاں تک پروگرس ہوئی ہے. ایک وقت تھا کہ ملک کے خاص حصے کے اوپر ان دہشت گردوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور پھر باقی ملک میں وہ دہشت گردی کرتے تھے، وہ قبضہ ان سے چھڑایا گیا ہے اور وہ لوگ باقی افغانستان میں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے اور بین الاقوامی قوتیں ان کے خلاف وہاں پر کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے اور اگر لے رہی ہے تو بہت کم. تو اس طریقے سے یہ دہشت گردی پاکستان میں ختم کرنا کوئی سوئچ نہیں ہے کہ آپ سوئچ آف کر لیں سوئچ آن کر لیں, بلکہ وقتاً فوقتاً ایسے واقعات ہو سکتے ہیں. یہ لوگ مطلب ہے کہ ان کو بند کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے. ایک یہ ہے کہ بارڈر کے اوپر فینس لگائی گئی, افغانستان سے آنے والوں کے لیے ویزا کا لینا جو ہے وہ مسٹ قرار دیا گیا, وہاں پر چیکنگ ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ آتے ہیں. یہ جو پاکستان سے بھاگنے والے وہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ ادھر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ موجود ہیں اور میرے خیال میں وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو چیک پوسٹ سے ان کے آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ یہاں کے ہی باشندے ہیں, ان کی شکلیں, ان کی زبان, ان کی کپڑے شپڑے سارے یہاں کے ہیں. وہ کسی گھر کو کرائے میں لیتے ہیں اور میرے خیال میں ابھی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے یہ گھر جو ہے مہینہ پہلے کرایہ پر لیا گیا. لوگوں کو انسٹرکشن ہے کہ وہ اپنے گھر کو کرایہ پہ ایسے لوگوں کو نہیں دیں گے, اور اگر وہ دیں گے تو وہ پولیس کو اطلاع کریں گے. میرے خیال میں یہ نہیں ہوا ہوگا, تو اس طرح ون آڈ انسیڈنٹ میرے خیال میں ہوتا رہے گا فار کوئی سم ٹائم, جب تک کہ افغانستان میں اس طرح کے حالات رہیں گے. اور میرے خیال میں ہمارے جتنے بھی سیکیورٹی کے اقدامات ہیں ان کو دن بدن اور سخت کرنا ہوگا. اس جگہوں کے اوپر جو بازار میں آدمی چل رہا ہوتا ہے پشاور میں جی, وہاں پر لوگ پہلے سے شکایت کر رہے ہیں کہ جی آپ چیک پوسٹ پہ کیوں پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں, ہم پاکستان ہیں, ہم آزاد ہیں اور وغیرہ وغیرہ. جو ملکی حالات ہیں اس میں یہ ضروری ہے کہ کبھی کبھی چیکنگ ہو کہ یہ آدمی, تو پھر ایسے آدمی پکڑے جائیں گے. تو اس لیے حکومت پاکستان جو ہے وہ کوشسلی یہ تمام اقدامات کو امپلیمنٹ بھی کرتی ہے اور کبھی کبھی امپلیمنٹ نہیں بھی کرتی. کافی ساری چیک پوسٹ آپ کو پتا ہے کہ لوگوں نے کہا تو وہ ختم کی گئی, لیکن باقی جتنے بھی ہے تو میرے خیال میں اس طرح چلتا رہے گا. اور اس طرح کے واقعات تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں بھی ہوئے ہیں, انگلینڈ میں بھی ہوئے ہیں, یورپ میں بھی ہوئے ہیں, تو کہیں بھی ہو سکتے ہیں. تمام کی مذمت ہونی چاہیے, تمام کے خلاف بند باندھنا چاہیے جی. اور میرے خیال میں اس لحاظ سے ہم پاکستان میں خوش قسمتی سے اتنا بڑا جو یہاں پر دہشت گردی کا اڈا تھا اس کو ختم کیا گیا. ابھی اکا دوکا جو ہے ایسے واقعات ہیں, اس کے اوپر ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے.
جی بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب علی اکبر مرزا صاحب, لیکن ہمارے ساتھ آپ رہیے. ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے, اس پہ آپ دونوں سے میں بات کرنا چاہوں گی. یہ رپورٹ میڈیا میں گردش کر رہی ہے اور اس رپورٹ کے مطابق پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے 26 دفاعی تجزیہ کاروں کی فہرست پاکستان کے میڈیا چینلز کو جاری کی ہے جو کہ میڈیا پر دفاعی تجزیہ کار کے طور پر شرکت کر سکیں گے. اور اس رپورٹ کے مطابق باقی سابق جو فوجی ہیں یا ڈیفنس اینالسٹ ہیں, اگر وہ ٹاک شوز میں شرکت کرنا چاہیں تو انہیں ISPR سے اجازت لینی ہوگی. اور ساتھ ہی ہم ڈیجیٹل حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی جو تنظیم ہے بائٹس فار آل, انہوں نے بھی ڈیجیٹل حقوق کے حوالے سے پاکستان میں اس حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی ہے, اس پر بھی بات ہوگی. آپ دونوں ہمارے ساتھ رہیے, ایک مختصر سی بریک لے کر ہم واپس آتے ہیں.
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی سامعین، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ، میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب اور علی اکبر مرزا صاحب. ایک بہت ہی ایک منٹ کی رپورٹ آپ کو میں سنوانا چاہوں گی اس موضوع پہ جو کہ پاکستانی فوج کے جو شعبۂ تعلقات عامہ نے جو لسٹ دی ہے پاکستانی میڈیا چینلز کو جاری کی ہے، اس پر مبشر زیدی ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے ایک مختصر رپورٹ تیار کی ہے، آئیے وہ سنتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سے بات کریں گے.
پی آر نے 26 سابق فوجی افسروں کی ایک فہرست جاری کی ہے اور اعلامیے میں کہا ہے کہ ان لوگوں کو دفاعی تجزیہ کار کی حیثیت سے میڈیا میں آنے کی اجازت دی گئی ہے. ان میں 7 سابق لیفٹیننٹ جنرل، 2 سابق میجر جنرل، 10 سابق بریگیڈیئر، 1 سابق ایڈمرل، 4 سابق ایئر مارشل، 1 سابق ایئر وائس مارشل اور 1 سابق کوموڈور شامل ہیں. لیکن اس فہرست میں ISPR کے سابق سربراہ میجر جنرل اطہر عباس، میجر جنرل راشد قریشی، بریگیڈیئر محمود شاہ اور لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود کے نام شامل نہیں جو ماضی میں اکثر میڈیا کے لیے دستیاب رہے ہیں. وائس آف امریکہ نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود سے جب سوال کیا کہ ان کا نام فہرست میں کیوں شامل نہیں تو وہ ہنس پڑے. انہوں نے کہا کہ شاید یہ لوگ ڈر گئے ہیں اور عدم تحفظ کا شکار ہیں، پتا نہیں کیوں.
جی جی پتا نہیں، وہ تو دے کین اونلی ٹیل یو. میں تو آئی ایم کوائٹ امیوزڈ بائی دیئر فیئر آف آرس. ہم نے تو کوئی ایسی خاص بات بھی نہیں کہی اور ایسے ڈر گئے ہیں ہم سے میرے خیال میں کچھ، اور یا تو دے آر ویری انسکیئرڈ، آئی تھنک دے آر ویری انسیکیور، آئی ڈونٹ نو وائی. آئی مین یو نو وی ہیو سروڈ فار 40 ایئرز ان دی آرمی اینڈ وی آر کنٹینیوسلی ان اے وے سرونگ دا کنٹری، اس کو اس طرح ریوارڈ کرنا از اے، میں تو کہتا ہوں کہ اٹس اے سیڈ ریفلیکشن آن دیم رادر دین آن اس.
انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید وزیر کا نام فہرست میں شامل ہے. بریگیڈیئر سعد نے بتایا کہ انہوں نے ISPR یا کسی سے درخواست نہیں کی تھی، انہوں نے کبھی فوج کے معاملات پر بریفنگ بھی نہیں لی. ریٹائرڈ فوجی 2 سال بعد جب سیاست میں حصہ لے سکتا ہے تو اپنے خیالات کا بھی آزادی سے اظہار کر سکتا ہے.
میں نے، مجھے تو خود اپنے طور پر پتا نہیں، یعنی ادھر میں نے کانٹیکٹ کیا تھا اور نہ ہی میں نے بتایا تھا کسی کو. جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو 2 سال بعد یو آر فری ٹو میک اے پولیٹیکل پارٹی ول، آپ کو 2 سال بعد آپ کا اگر پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت ہے تو اس میں تو اظہار رائے اولین چیز ہے، تو یہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ابھی انہوں نے ایک لسٹ دے دیا. اب لسٹ دے دیا تو لسٹ پر 2 چیزیں لوگ اس پر لگا سکتے ہیں، یا یہ بریف لوگ ہیں یا ان کے پوائنٹ آف ویو والے لوگ ہیں، وہ ہے جو ان کی مطلب ہے کہ ون سائڈڈ لاپ سائڈڈ اپروچ ہوگا، اور دوسری بات تو یہ بھی ہے کہ شاید یہ بریف ہیں.
سینئر تجزیہ کار نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام فہرست میں نہیں ان کے تبصرے پسند نہیں آتے ہوں گے.
میں، مجھے تو اپنی زندگی میں یاد نہیں ہے کہ ایسی کوئی چیز ہوئی ہو پہلے. میرے صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ میں نے تو ایسی چیز کبھی دیکھی نہیں، نہ پڑھی ہے، نہ دیکھی ہے، نہ سنی ہے. دوسری بات ہے کہ میری ویو یہ ہے کہ یہ بالکل اس کو چیلنج کرنا چاہیے.
ISPR نے کہا ہے کہ سابق فوجیوں کے تبصرے ان کے ذاتی خیالات تصور کیے جائیں گے اور ان کا ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تجزیہ کار حیران ہیں کہ پھر فہرست جاری کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جی سامعین، اور ISPR کی جانب سے جاری کردہ اس خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ جو ہے یہ صرف 31 دسمبر 2019 تک قابل استعمال ہے، اس کے بعد شاید اس کو رینیو کرنا پڑے گا یا نئے نام جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. بریگیڈیئر صاحب، مبشر زیدی نے جو کوسچن کیا ہے جنرل طلعت مسعود صاحب سے، وہی کوسچن اگر میں آپ سے کروں کہ آپ کا نام اس لسٹ میں شامل کیوں نہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟
میرے خیال میں ہنسنے والی بات ہے، اور میرے خیال میں یہ ایک خامخواہ قسم کی انٹیلیجنس ہے ISPR کی طرف سے. ریٹائرڈ آفیسر اگر ان کو میڈیا پوچھتا ہے وہ جواب دیتے ہیں اپنے تجربے کے بنیاد کے اوپر اور اپنی ایکسپرٹیز کے مطابق کوئی جواب دیتے ہیں، ان کا ذاتی فعل ہے. اور میرے خیال میں اس میں ISPR کو نہیں آنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ سرونگ آفیسر جو ہے، مطلب وہ کہتے ہیں کہ شاید ریٹائرڈ آفیسر تھوڑے سے ٹائم گزرنے کے بعد شاید اتنے ریلیونٹ نہیں ہوتے، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے سرونگ آفیسر تو بات نہیں کر سکتے، ان کے اوپر پابندی ہے. تو तो क्या रिटायर्ड ऑफिसर के ऊपर भी आप कोई पाबंदी लगा सकते हैं? जैसे सैयद नजीर ने कहा कि 2 साल के बाद तो वो जो है सियासत में भी हिस्सा ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो इनिशियल इंस्ट्रक्शन थी और सब्सिक्वेंट लिस्ट है जो है, इनको मैं फैक्ट समझता हूँ कि तो सब्सिक्वेंटली ऐसे वो जो इनिशियल आर्डर है जो कि एक एहतियाती तदबीर के तौर पर शायद दी गई और बाद में जो है शायद उसका मजाक उड़ाया जा रहा है कि एक लिस्ट जो है उसके ऊपर लोगों को यकीन नहीं आता। बहर सूरत मैं समझता हूँ कि ये खामखा की एक इंटेलिजेंस थी आईएसआर की जो होनी नहीं चाहिए थी।
ओके, लेकिन ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह आपको पता है आईएसपीआर के जो तर्जुमान हैं बाजवा साहब, वो काफ़ी एक्टिव है ट्विटर पे। उन्होंने अभी तक इसकी अगर तायद नहीं की है इस लिस्ट की, तो तरदीद भी नहीं की है। और ये खबर सबसे पहले डॉन, जो एक बहुत बड़ा अखबार है पाकिस्तान का, उसमें ये खबर छपी है। काफ़ी इस पर बहस जो है वो हो रही है, अभी तक किसी ने इसको रद्द नहीं किया है इस खबर को। अली अकबर मिर्ज़ा साहब, आपकी जानिब मैं आना चाहूँगी। आप फौज की जानिब से जारी करदा दिफाई तर्जिया कारों की इस लिस्ट को किस तरह देखते हैं? क्या इसको इजहार राय जो है उस पर पाबंदी आप समझते हैं, या फिर जनरल तलत मसूद साहब जो हैं उनके अल्फाज में फौज जो है अदम तहफ्फुज की शिकार है या डर गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? या फिर ब्रिगेडियर मेमू शाह साहब, उनका तबसरा भी आपने इस पर सुना?
देखिए, इस पे मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि इससे फायदा क्या होगा, सिवाय इसके कि फौज ये बताना चाहती है कि ये लोग जो हैं दिफाई तजिया निगार के तौर पर इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि फौज को एतमाद है शायद कि ये लोग जब बात करेंगे तो वो फौजी मफादात का, फौज के मफादात का, फौज के तहफ़ुज़ात का ख्याल रख के और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा तो मुझे कोई फायदा समझ में
अगर
नहीं,
ऐसा है तो ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब का नाम जो है वो तो टॉप पे होना चाहिए था।
अब ये तो मुझे नहीं मालूम कि किसका नाम किस वजह से शामिल नहीं है, लेकिन मैं उस एक जो ब्रॉडर पॉइंट है वो मेरा पॉइंट ये है कि इसका फायदा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो लोग अगर फौज ये समझती है कि कुछ लोग जो है वो कि कुछ लोगों की बातों से वो मुतमईन नहीं है, तो वो लोग बात तो फिर भी कर सकते हैं, इसलिए कि अगर 2 साल बाद वो सियासत में हिस्सा ले सकते हैं तो सियासी अब तक दिफाई तजिया निगार के तौर पर नहीं, लेकिन वो एक सियासी शख्स के लिहाज से वही बातें कह सकते हैं, तो जो बात वो कहना चाहेंगे वो तो वैसे भी वो पब्लिक में कर सकते हैं जिनको फौज से रिटायरमेंट लिए हुए 2 साल हो चुके हैं। तो अभी तक मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है कि इस लिस्ट का मकसद क्या है, और जब तक मैं मकसद ना समझूं और या कुछ समझ में ना आए बात कि आखिर इसके पीछे क्या अवामिल कारफरमा है, तो ये कहना कि इनको इस लिस्ट पे आने की वजह फौज का डरना या अदम तहफ्फुज का शिकार या क्या है, ये मैं कह नहीं सकता, इसलिए कि मुझे तो अभी तक ये चीज समझ में नहीं आई है कि इसका फायदा क्या होगा बुनियादी तौर पर इस चीज का कि आप एक लिस्ट जाहिर कर दें कि यही लोग दिफाई तजिया निगार के तौर पर बोल सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बाकी लोग बोल नहीं सकते, अगर उनको 2 साल हो चुके हैं फौज से रिटायरमेंट लेके तो वो लोग बोलेंगे, तो चाहे दिफाई तजिया निगार के तौर पर ना बोलें किसी और प्लेटफॉर्म से बोलें, तो इसका मकसद फायदा क्या है वो अभी तक क्लियर नहीं समझ में आ रही बात। एक बड़ी अजीब सी चीज है, और जैसा कि डॉन अखबार एक बहरहाल काबिल एतमाद है और उसमें ये न्यूज आई है, और आप बता रही हैं कि लिस्ट भी फौज ने रिलीज कर दी है, तो जाहिर बात है कि एक खबर में
बिल्कुल इसके पीछे सदाकत बिल्कुल इसमें यही बात हो रही है, इसमें बिल्कुल बात ही नहीं हो रही कि ये खबर सच है या झूठी। ये खबर में जो कुछ कहा गया है इस खत में उस पे तबसरा हो रहा है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आप ये बताइएगा, जो क्वेश्चन उठाया है अली अकबर मिर्जा साहब ने, फौज की सोच क्या है इसके पीछे? ये जो इन्होंने खत पिमरा को जारी किया, ये नाम जो उन्होंने जारी किए हैं पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स को कि इनको ही आप बतौर डिफेंस एनालिस्ट ले सकते हैं,
मेरे ख्याल में इसके ऊपर कोई डीप सोच, गहरी कोई सोच नहीं की गई, और मेरे ख्याल में जो मैंने इनिशियली कहा कि खामखा की इंटेलिजेंस, بغیر کسی وجہ کے, اور میرے خیال میں جو ابھی اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے یا میڈیا میں یا سوشل میڈیا میں جو ڈسکشن, اس سے وہ ناواقف تھے اور انہوں نے ایسا ایک لیا قدم کہ خواہ مخواہ جس طرح کہتے ہیں کہ اس کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ بے مقصد سی ہے. اس کے اندر یہی کہتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں میں وہ لیک آف سیکیورٹی ہے, کوئی آپ کوئی پرابلم ہو گئی ہے جس کو حل کرنے کے لیے. میرے خیال میں یہ ان نیسیسری انٹیلیجنس اینڈ شوڈ ناٹ ہیو بین ڈن, اور میرے خیال میں ابھی بھی وہ اس کے اوپر سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ ہم نے کیا کر دیا, اور ہم ہر کی ایک ڈسکشن شروع ہو گئی ہے ایک سبجیکٹ کے اوپر جو کہ بالکل ان نیسیسری غیر ضروری سی چیز تھی. لوگ بات کرتے ہیں, لوگ سنتے ہیں یا نہیں سنتے یا اس کو کرتے ہیں, اور میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے بٹوین دی آرمی اینڈ دی سول سوسائٹی, ایک کنیکشن کے طور پہ یہ لوگ کام کرتے ہیں, یہ جو دفاعی کار یا کوئی اور, اور اس طرح کی باتیں تو کئی کس وقت سے چل رہی ہیں. اب یہ ہے کہ میڈیا زیادہ ایکٹیو ہے, سوشل میڈیا بیچ میں آ گیا ہے, زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تو کوئی ریٹائرمنٹ لوگوں کی ابھی نہیں شروع ہوئی ہے, اور یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر, یہ تو کس وقت سے نور خان صاحب موجود تھے, وہ بات کیا کرتے تھے, لوگ ان کو کنٹیکٹ کرتے تھے, وہ بات کر لیتے تھے, اور اس طرح ہم لوگ بھی اپنے ایکسپیرئنس کے ساتھ آف ہی ہیں, ہم بات کرتے ہیں, اور فوج کے ساتھ ہماری جو تعلق ہے, ہمارا جو ٹریڈیشن ہے وہ تو چلتا رہتا ہے. مطلب ہم تو ہمارے جو ہے ابھی میرا بیٹا جو ہے وہ کرنل ہے, وہ فوج میں اپنی سروس کر رہا ہے, تو یہ تو ہمارا کنیکشن تو کبھی کٹتا ہے نہیں.
لیکن اس کے باوجود آپ کا نام اس لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا ہے. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ, آئندہ بھی آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ ہماری طرف سے, خدا حافظ. اور ایک اور موضوع پہ بات کرنی ہے, لیکن علی اکبر مرزا صاحب, بعض جو صحافی لوگ ہیں وہ اس کو آئی ایس پی آر کی میڈیا بریگیڈ کا, آئی ایس پی آر کی طرف سے میڈیا بریگیڈ کا نام بھی دے رہے ہیں, تو اس طرح کے جس طرح رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ کچھ ہوا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے پاکستان کی فوج کی جو ساکھ ہے اس کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے, کیونکہ یہ خود پاکستان کا جو ایک آرٹیکل ہے 19 جو ہر شہری کو اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے, یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہو سکتی ہے یا ہے شاید؟
ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ فوج کے اپنے بھی اصول ہوتے ہیں اور ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ کون شخص کن معاملات پہ ریٹائرمنٹ کے کتنے عرصے کے بعد گفتگو کر سکتا ہے, تو یہ تو ہوتے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ چیز ایک بڑی ساکھ کو اس لحاظ سے متاثر کرنے والی ضرور ہے کہ جب ایک جاری کردہ لسٹ کے یعنی اپروفڈ افراد آ کے کوئی بات کریں گے تو لوگ ان کی اس بات کی بھی باتوں پر کس حد تک بھروسہ کریں گے, کیونکہ ان کے ذہن میں ہمیشہ یہی چیز ہوگی کہ یہ تو فوج کی طرف سے اپروو کیے ہوئے حضرات ہیں, لہٰذا یہ تو وہی بات کریں گے کہ جو فوج چاہتی ہے یا فوج کہلوانا چاہتی ہے یا فوج کے مقاصد میں شامل ہے, تو چاہے اس میں حقیقت ہو یا نہ ہو, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر شخص کے ذہن میں بیٹھی بھی ہوگی, لہٰذا ان کی کہی بھی بات کس حد تک قابل قبول ہوگی ان افراد کی جن کے نام اپروو لسٹ میں شامل کیے گئے ہیں, یہ خود ایک بڑا جو ہے سوال ہے جس کا جواب مجھے تو یہی لگتا ہے کہ بڑی غیر فہم کی بات ہے, اس کا مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا, اس لیے کہ اس میں بھی نقصان ہی نقصان ہے کہ آپ کی کئی, جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری اپروو کردہ لسٹ ہے, تو ظاہر ہے عوام ان کی باتوں کو مختلف رنگ میں دیکھے گی اور اس رنگ میں دیکھے گی کہ ان کو خاص طور سے اپروو کیا گیا ہے کہ یہ ایک خاص نقطہ نظر اور ایک خاص مقاصد کو آگے بڑھانے والی باتیں کریں.
جی بہت شکریہ,
بڑا قابل غور سوال ہے.
بہت شکریہ علی اکبر مرزا صاحب آپ کا, تھینک یو سو مچ. اور سامعین ایک اور رپورٹ پہ ہم بات کریں گے. اس وقت ہارون بلوچ صاحب جو بائٹس فار آل کے آپ ممبر ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور ایچ آر سی پی کے ڈاکٹر مہدی حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور ہارون بلوچ صاحب, چونکہ ٹائم کم ہے, آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی. پہلے یہ بتائیے گا, آپ کی جو رپورٹ ہے پاکستان میں انٹرنیٹ پر آزادی رائے, اظہار رائے پر, اس کی فائنڈنگز آپ کی رپورٹ کی کیا ہے آپ کے ادارے کی؟
جی دیکھیے, جو یہ رپورٹ جس کا آپ جس طرح ریفر کر رہی ہیں, یہ صرف فریڈم آف ایکسپریشن ہے, جسے ہم آزادی اظہار رائے کہتے ہیں, اس کے حوالے سے ہی نہیں, بلکہ یہ پوری انٹرنیٹ کی جو لینڈسکیپ ہے پاکستان کے اندر, جو کہ ہم اس کو مختلف طریقوں سے اس کو دیکھتے ہیں, اس لینڈسکیپ کو, اس میں انٹرنیٹ کی ایکسیس جو ہے, کہ انٹرنیٹ کے ایکسیس کا اسٹیٹس کیا ہے پاکستان میں. اگر ایکسیس کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جینڈر جو ہے, میل کتنے پرسنٹ جو ہے وہ ایکسیس کرتا ہے, اور فیمیل جو ویمن ہیں وہ کتنا جو انسان اس کو ایکسیس کرتے ہیں, اور کیا کیا ایشوز جب ڈفرنٹ جینڈرز اس کو انٹرنیٹ کو ایکسیس کرتے ہیں تو ایشوز آتے ہیں. پھر اس کے علاوہ فریڈم آف ایکسپریشن کے اپنے ایک پوری ڈومین ہے, کہ آن لائن جو جسے ہم کہتے ہیں آن لائن اسپیسیز, سوشل میڈیا, انٹرنیٹ, ای میلز اور بلاگنگ اور اس طرح کے جتنے بھی آن لائن ایکسپریشن کے وہاں پر مواقع موجود ہیں, تو اس میں اس کے فریڈم آف ایکسپریشن کی کتنی آزادی ہے, اور کہاں کہاں پر قدغنیں لگ رہی ہیں, اور کیا جو قدغنیں لگ رہی ہیں وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا جو فریم ورک ہے, اور پھر جس طریقے سے فریڈم آف ایکسپریشن کو پاکستان میں ڈیفائن کیا گیا ہے, اس کے مطابق وہ جائز قدغنیں ہیں یا ناجائز ہیں, وہ ساری پوری اس کی اس کو اس کا احاطہ کیا گیا ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے انڈر. اور پھر اس کے ساتھ جو انٹرنیٹ میں اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں, ڈارک سائڈ ہیں انٹرنیٹ کی, جیسے ڈیٹا پروٹیکشن ہے, پرائیویسی کے ایشوز ہیں, اس کے حوالے سے پورا ایک چیپٹر ہے, سائبر کرائمس کے حوالے سے, کہ انٹرنیٹ یا ٹیکنالوجی کو یوز کر کے کس قسم کے کرائمس پاکستان میں ہو رہے ہیں, ان کا کیا ریشو ہے, اور ان کی روک تھام کے لیے کس قسم کے میکنزم پاکستان میں موجود ہیں. فیک نیوز کا ایک پورا نیا ایک آپ کو پتا ہے دنیا میں ایک فینومنا ہے, اور اس پہ بہت بحث ہو رہی ہے, اور پاکستان میں کس طریقے سے فیس بک کو یوز کرتے ہوئے, ٹویٹر کو یوز کرتے ہوئے, سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے فیک نیوز کس طریقے سے پھیل رہی ہے, اور اس کے روک تھام کے لیے کیا اسٹریٹجیز اب تک ڈیوائز کی جا سکتی ہے. یہ ساری کی ساری ایک پوری ایک ریسرچ ہے کمپریہنسو, جس میں صرف فریڈم آف ایکسپریشن نہیں, بہت سارے اور بھی ایریاز کو ٹچ کیا گیا ہے. اسی طریقے سے انڈسٹری جو ہے کس طریقے سے بوم کر رہی ہے, ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے استعمال کے بعد فائنینشیل ٹیک جو ہے وہ کس طریقے سے اس میں اضافہ ہوا ہے, اور یا پھر اگر اس میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہو رہا ہے تو کیا وجوہات ہیں, وہ سارے کے سارے اس کے اندر موجود ہیں.
ٹھیک ہے, اوکے. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, آپ بتائیے گا, بائٹس فار آل کے مطابق پاکستان میں انٹرنیٹ پر اظہار رائے جو ہے اس پر پابندیاں جو ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے, جبکہ اس رپورٹ کے مطابق کلدم تنظیمیں جو ہیں انہیں کلی آزادی جو ہے وہ حاصل ہے انٹرنیٹ پر. اس کے ایک معاشرے پر, ملک کے ایک امیج پر آپ کیا اثرات دیکھتے ہیں, اگر اس رپورٹ میں جو کہا گیا ہے اگر وہ حقیقت ہے تو؟
دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی معاشرے میں جو ریلیجس مائٹ ہے, جو مذہبی جماعتیں اور مذہبی تنظیمیں ہیں, جو بین تنظیمیں ہیں, وہ بھی نام بدل کے کام کر رہی ہیں, ان کی فنڈنگ بھی ہو رہی ہے, باہر سے بھی پیسے آتے ہیں, اندر سے بھی لوگ دیتے ہیں ڈونیشن, یہ سب کام جاری ہیں, اور ان کا انفلوئنس سوسائٹی میں کافی موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو آپ کا پہلا موضوع تھا
جی,
اس میں ایک فقرہ میں کہنا چاہوں گا
جی,
کہ یہ حق کو ہر چینل کے اور ہر اخبار کے گیٹ کیپر کا ہے کہ وہ کس کو بلا کے اس سے کمنٹ لینا چاہتے ہیں یا اس کی رائے لینا چاہتے ہیں
جی.
اس پہ کوئی ٹیم بنا کے نہیں کہا جا سکتا کہ آپ صرف ان سے لے سکتے ہیں. یہ فیصلہ ایڈیٹر کا ہے, یہ فیصلہ گیٹ کیپر کا ہوتا ہے کہ وہ کسی مسئلے پہ کس شخص سے کمنٹ لیں گے یا اس کی رائے لیں گے,
کسی ادارے کی جانب سے امپوز نہیں کیا جا سکتا. یہ
آئسولیشن میں نہیں دیکھی جا سکتی.
ٹھیک,
یہ تمام چیزیں انٹرنیٹ کو لے لیجیے, یہ ٹیم جو بنی ہے اس کو دیکھ لیجیے کہ 40 لوگوں کی ایک ٹیم بنا دی گئی ہے کہ ڈیفینس پہ صرف ان سے رائے لیں گے, کیوں نہیں لی جا سکتی ڈیفینس کے رائے کسی اور سے, کسی سویلین سے کیوں نہیں لی جا سکتی ڈیفینس کے رائے؟ ہو سکتا ہے وہ زیادہ پڑھا لکھا ہو, اس کے پاس علم زیادہ ہو ڈیفینس کے بارے میں, یا وہ اپنی رائے دینا چاہتا ہو نہ بھی پڑھا لکھا ہو. تو یہ تمام چیزیں ملا جلا کے دیکھیں تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کسی ایک خاص طرف لے جایا جا رہا ہے
پورے معاشرے کو. جی بہت شکریہ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, تھینک یو سو مچ. پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے, آئندہ بھی آپ سے بات ہوگی. تھینک یو سو مچ. شہناز نفیس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. بات کریں گے افغان پیس پروسیس کے اوپر. زلم خلیلزاد نے افغان طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ مذاکرات کے دوران اپنے نمائندوں کو جنگ بندی پر بھی بات چیت کرنے کی اجازت دیں. امریکی نمائندے کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا جب طالبان نے موسم بہار میں افغان فوج, نیٹو اور امریکی تنصیبات پر حملوں کا آغاز یا حملوں کا اعلان کر دیا ہے. اپنی متعدد ٹویٹس میں زلم خلیلزاد نے پچھلے دنوں یہ کہا کہ جنگ بندی پر اتفاق سے افغانستان میں جو جانی نقصان ہے اس کو روکا جا سکتا ہے, اور ان کے بقول طالبان جو ہے وہ اس جنگ کو طوالت دے رہے ہیں. اس جملے کے اوپر بالخصوص کہ جہاں طالبان کیوں طوالت دینا چاہتے ہیں, یہ جنگ بندی کیوں نہیں ہو پا رہی, یہ تجزیہ لیتے ہیں, انالیسز لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں کامران بخاری صاحب, سینئر فیلو ود سینٹر فار گلوبل پالیسی اینڈ فیلو ود پروگرام آن ایکسٹریمزم ایٹ جارج واشنگٹن یونیورسٹی. ڈاکٹر مہدی حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, امریکن یونیورسٹی دبئی, ان کے ساتھ وابستہ ہیں انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر اور اس ریجن کے اندر جو صورتحال ہے اس پہ نظر رکھتے ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. کامران بخاری صاحب, زلم خلیلزاد کا یہ بیان کہ طالبان اس کو پرولانگ کرنا چاہتے ہیں, اس کے اندر کہیں تھوڑی سی مایوسی بھی ہے کہ مذاکرات کا جو عمل ہے وہ اس تیزی سے آگے نہیں بڑھ رہا جتنا وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ 2019 جو ہے وہ امن کا سال ہوگا. اور تیسرا یہ کہ طالبان کیوں جنگ بندی پہ مائل نہیں ہے, وہ کیوں اس کو پرولانگ کرنا چاہیں گے؟
دیکھیں اسد, میں پہلے آپ کے دوسرے سوال کا جواب پہلے دوں گا. کبھی بھی کسی جنگ میں اور جنگ کے دوران جو مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ جنگ بندی جو ہے وہ بہت ہی عارضی ہوتی ہے, کیونکہ دونوں فریقین جو ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں, نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کنسیشنز, ان کے پاس لیوریج ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ بغیر لیوریج کے وہ دوسرے پہ ایک دوسرے پہ دباؤ نہیں ڈال سکتے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سیکوینسنگ ہوتی ہے, جہاں مذاکرات ہوتے ہیں وہاں جنگ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے پیرلل. یہ دونوں بیٹل سپیس بھی گرم ہوتا ہے, مذاکرات کا میز بھی گرم ہوتا ہے. مذاکرات کی میز پہ جوں جوں پیش رفت ہوتی ہے توں بیٹل سپیس اس کی عکاسی کرتا ہے. تو یہ کہنا کہ بھئی جو ہے وہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, یہ تو بہت ہی مطلب ایک قدرتی عمل ہے. زلم خلیلزاد کے جو ٹویٹس کا تعلق ہے اس میں اچھی خاصی جو ہے وہ ایک مایوسی کی جو ہے جھلک دکھائی دیتی ہے. مجھے لگتا ہے, اور میں جب ان کو سن بھی رہا تھا ان کی بیانات کو, جب انہوں نے یہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں ایک مہینہ قبل کچھ ہفتے پہلے جو ہے یہاں پر ایک بریفنگ دی تھی, تو اس میں وہ بہت زیادہ کچھ آپٹمسٹک نظر آ رہے تھے, اور مجھے یہی خدشہ تھا کہ یہ شاید جو ہے ایک مس پلیسڈ قسم کی آپٹمزم ہے.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر حیدر مہدی صاحب, آپ کا انالیسس زلم خلیلزاد صاحب کے ٹویٹس کے اوپر اور اوورال جو پروسیس ابھی تک ہوا ہے ڈائیلاگ کا, پیس پروسیس.
دیکھیے اس بات کا خیال رکھیے کہ سیاست کی دنیا میں جب دو پارٹیز کے درمیان کانفلکٹ ہوتا ہے تو ایک کانسیپٹ ہے زیرو سم گیم کا, کہ مذاکرات کے ذریعے دو فرقین میں یہ فیصلہ ہو جائے جس میں نمایاں کامیابی کسی کو نہ ہو, کہ چلیے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ برابر کی چھوٹ گئی. اس ضمن میں یہ یاد رکھیے کہ پاکستان کا, ہندوستان کا, چائنا, رشیا کا بہت بڑا افغان وار میں اس وقت حصہ ہے, اور افغانستان کی وار بذات خود بھی ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے ہماری اس صدی کی. تو اب امریکہ زیرو سم گیم میں تو آنا نہیں چاہتا, وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ اس جنگ کو ایسے ختم کرے کہ اس کو ان میں کوئی نمایاں کامیابی نہ ہو. دوسری طرف آپ اس بات کا خیال رکھیے کہ افغانستان میں 17 سال سے جنگ ہو رہی ہے, پوری ایک سیولائزیشن تباہ ہوئی ہے, جانی نقصان ہوا ہے, پورے ملک میں ایک تباہی اور بربادی ہوئی ہے. اس لیے یہ سوچنا کہ طالبان کسی وقت بھی اس چیز پر آمادہ ہو جائیں گے کہ انہیں اس جنگ کے بعد ان کا کوئی فائدہ نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکن امبیسڈر نے جو یہ پیغام دیا جو انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ طالبان جنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں, وہ اس خیال سے دی ہے کہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ امریکہ اس کو زیرو سم گیم نہیں سمجھ رہا, وہ اس میں ایڈوانٹیج لینا چاہتا ہے. ان کی بہت سی شرائط جو وہ پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں ہیں اور مذاکرات کے درمیان وہ مانگ رہے ہیں اور پبلک کو نہیں بتا رہے, وہ اس پر زور.